شعبان 3 ہجری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش پر سیدنا عمر نے سیدہ حفصہ کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا۔ اس طرح سیدہ حفصہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہونے کا رتبہ ملا اور ام المومنین بنی۔ سیدنا عمر فاروق کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خسر بننے کا شرف حاصل ہوا۔ ہجرت کے 5ویں سال خندق کی لڑائی پیش آئی، شہر کے گرد خندق کھودی گئی، سیدنا عمر نے بھی خندق کھودی، پھر خندق کے حصے کی حفاظت سیدنا عمر کے سپرد کی گئی۔ بعد میں اسی جگہ پر ان کے نام سے مسجد تعمیر کی گئی جو آج تک موجود ہے۔ خندق کے موقع پر ایک روز کافروں نے بہت زوردار حملہ کیا، سیدنا عمر نے ان کا زبردست مقابلہ کیا اور انہیں بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس طرح آپ کی عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ ان کی عصر کی نماز قضا ہو گئی ہے۔ اس پر آپ نے فرمایا، میں نے بھی ابھی تک عصر کی نماز نہیں پڑھی۔ پھر سب نے مل کر نماز ادا کی۔ ہجرت کے 6ویں سال صلح حدیبیہ ہوئی۔ اس صلح میں ایک شرط ظاہر میں ایسی تھی کہ جس سے کافروں کو فائدہ پہنچتا تھا۔ سیدنا عمر بے چین ہو گئے، سیدنا ابو بکر کے پاس جا کر بولے، اے ابو بکر، آخر ہم اس طرح دب کر صلح کیوں کریں؟ اس پر سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کرتے۔ اس جواب سے ان کو اطمینان نہ ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور یہی سوال آپ سے کیا۔ آپ نے جواب میں بالکل یہی الفاظ فرمائے جو سیدنا ابو بکر نے فرمائے تھے۔ تب ان کو اطمینان ہوا اور وقت نے یہ ثابت کر دیا کہ شرائط مسلمانوں کے حق میں تھی۔ خیبر کی لڑائی میں بھی سیدنا عمر شریک تھے۔
7 ہجری کو آپ 2000 صحابہ کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لے گئے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ جنگ سلاسل میں بھی آپ شریک تھے۔ حنین کی لڑائی میں جب تیروں کی بارش ہوئی تو جو چند صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمے رہے، ان میں سیدنا عمر بھی تھے۔ تبوک کی لڑائی کے سلسلے میں آپ اپنے گھر کا آدھا سامان لائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ ہجرت کے 10ویں سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے مکہ تشریف لے گئے۔ 125,000 کے قریب مسلمان آپ کے ساتھ تھے، ان میں سیدنا عمر بھی شامل تھے۔ 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں سے موتا کی لڑائی کا بدلہ لینے کے لیے ایک لشکر روانہ فرمایا۔ اس لشکر کا امیر سیدنا اسامہ بن زید کو مقرر فرمایا۔ سیدنا عمر اور بڑے بڑے صحابہ اس لشکر میں شامل تھے۔ یہ تمام صحابہ سیدنا اسامہ سے عمر میں بڑے تھے، لیکن سب نے خوشی سے ان کی امامت کو قبول کیا۔ یہ لشکر ابھی روانہ ہی ہوا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار ہو گئے، اس لیے لشکر کو رکنا پڑا۔ آپ کی وفات کا صدمہ صحابہ کرام کے لیے ایک عظیم صدمہ تھا۔ ایسے میں سیدنا ابو بکر نے انہیں سنبھالا دیا۔ مسلمانوں نے انہیں خلیفہ چن لیا۔ ان کی خلافت کے دوران میں سیدنا عمر ان کے مشیر رہے۔ خلیفہ اول نے اسامہ بن زید کا لشکر روانہ کیا تو اسامہ سے درخواست کی، عمر کو میرے پاس چھوڑ دیجئے، مجھے ان کے مشوروں کی ضرورت پڑے گی۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے یہ بات منظور کر لی۔ قرآن مجید کو کتابی صورت میں جمع کرنے کا خیال بھی سیدنا عمر کو سب سے پہلے آیا۔ بہت سے دوسرے صحابہ کے ساتھ مل کر سیدنا عمر نے یہ کام چند ماہ میں مکمل کر لیا۔ آپ سیدنا ابو بکر کی خلافت میں مدینے کے قاضی بھی رہے۔ جمادی الآخر 13 ہجری میں سیدنا ابو بکر نے وفات پائی، ان کی جگہ آپ خلیفہ بنے۔ اس طرح حضرت عمر دوسرے خلیفہ راشد ہوئے۔ سیدنا عمر کے خلیفہ بننے کے بعد مسلمانوں نے شام میں رومیوں کے خلاف بھی لڑائیاں لڑی۔ چنانچہ دمشق، اردن، حمص، لازقیہ اور یرموک کے علاقے فتح ہوئے۔ یرموک کی لڑائی میں تو 100,000 یہودی مارے گئے، مسلمان 3,000 شہید ہوئے۔ رومیوں کا بادشاہ ہرقل بھاگ کر قسطنطنیہ چلا گیا۔ اس کے بعد اسے پھر کبھی شام آنا نصیب نہ ہوا۔ سیدنا عمر کو اتنی بڑی فتح کی خبر پہنچی تو وہ اسی وقت سجدے میں گر پڑے اور اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس کے بعد قن نسرین، حلب اور انطاکیہ فتح ہوئے۔ 3 سال کے اندر مسلمانوں نے گویا سارا شام فتح کر لیا۔ صرف 2 بڑے شہر بیت المقدس اور قیصاریہ رہ گئے۔ اس زمانے میں فلسطین شام ہی کا ایک حصہ تھا۔ 16 ہجری میں مسلمانوں نے دوسری لڑائیوں سے فارغ ہو کر بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا۔ اس شہر میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسحاق علیہ السلام، سیدنا سلیمان علیہ السلام، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور کئی اور انبیاء کی بہت سی یادگاریں ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے سفر کی یہ پہلی منزل تھی۔ یہیں سے آپ آسمانوں پر تشریف لے گئے۔ یہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بھی تھا، اس لیے نہ صرف یہودی عیسائی بلکہ مسلمان بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے، اس کو بڑی شان والا شہر سمجھتے تھے۔ مسلمانوں نے جب بیت المقدس کا محاصرہ کر لیا تو شہر کے لوگ چند دن تک شہر کے دروازے بند کیے دبکے رہے۔ پھر انہوں نے سیدنا ابو عبیدہ کو پیغام بھیجا کہ ہم شہر مسلمانوں کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلیفہ خود یہاں آئیں اور ہم سے صلح کا معاہدہ کریں۔ سیدنا ابو عبیدہ نے یہ بات سیدنا عمر کو لکھ بھیجی۔ سیدنا عمر نے صحابہ سے مشورہ کیا اور بیت المقدس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ رجب 16 ہجری میں آپ نے سیدنا علی کو اپنا قائم مقام بنایا اور چند صحابہ کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہوئے۔ سیدنا عمر کا نام سن کر اس وقت بڑے بڑے حکمران کانپ اٹھتے تھے، لیکن اپنے وقت کے اس سب سے بڑے حاکم کے سفر کا حال یہ تھا کہ چند بزرگ صحابہ کے سوا ان کے ساتھ کوئی نہ تھا، کوئی فوج ان کے ساتھ نہیں تھی، خیمے نہیں تھے، نہ نقارے نہ جھنڈے۔ خلیفہ خود ایک اونٹ پر سوار تھے، اونٹ پر 2 تھیلے لٹک رہے تھے، ایک تھیلے میں ستو اور دوسرے میں کھجوریں تھیں۔ ایک طرف پانی کی مشک لٹک رہی تھی۔ راستے میں کھانے کا وقت آتا تو سب مل کر کھانا کھا لیتے۔ چلنے سے پہلے سیدنا عمر نے سیدنا ابو عبیدہ کو لکھ دیا تھا کہ فوج کے افسر ان سے جابیہ کے مقام پر آ کر ملیں۔ سیدنا عمر جابیہ اس حالت میں پہنچے کہ دھوپ ان کی پیشانی پر پڑ رہی تھی، پاؤں سواری کے دونوں طرف رکاب کے بغیر لٹک رہے تھے، ایک کمبل تھا، سوار ہوتے تو اس کو گھوڑے پر ڈال لیتے، اترتے تو اس کو بستر بنا لیتے، موٹے کھدر کی قمیص پہنے ہوئے تھے۔ لیکن سیدنا عمر نے دیکھا کہ ان سے آ کر ملنے والے افسر نہایت عمدہ لباس پہنے ہوئے تھے۔ اس پر انہیں غصہ آ گیا اور فرمایا، تم نے اس ملک میں آ کر اس قدر یہاں کے لوگوں کی عادات اپنا لی۔ افسران نے عرض کیا، اے امیر المومنین، یہ لباس یہاں بہت معمولی قیمت پر مل جاتے ہیں، ان کے پیچھے ہم نے زرہیں پہن رکھی ہیں، ہتھیار لٹکا رکھے ہیں۔ یہ سن کر سیدنا عمر کا غصہ دور ہوا اور فرمایا، اگر یہ بات ہے تو پھر کوئی حرج نہیں۔ اس کے بعد آپ چند دن تک جابیہ میں ٹھہرے۔ ادھر بیت المقدس کے عیسائیوں کو امیر المومنین کے جابیہ پہنچنے کی اطلاع ملی۔ انہوں نے چند پادریوں اور سرداروں کو ان کی خدمت میں بھیجا۔ ان لوگوں نے آپ سے کہا، اگر آپ ہمارے مال، جان اور گرجوں کی حفاظت کا وعدہ کریں تو ہم آپ کی اطاعت قبول کرنے اور شہر آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ نے ان کی شرائط مان لی۔ پھر سیدنا عمر بیت المقدس میں داخل ہونے کے لیے روانہ ہوئے۔ سیدنا ابو عبیدہ اور فوج کے دوسرے افسر استقبال کے لیے آئے۔ انہیں سیدنا عمر کا معمولی لباس دیکھ کر شرم محسوس ہوئی۔ انہوں نے سوچا، عیسائی کیا کہیں گے، لہذا آپ کو ترکی گھوڑا اور قیمتی لباس پیش کیا۔ آپ نے یہ پوشاک پہننے اور گھوڑے پر سوار ہونے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اللہ نے ہمیں جو عزت دی ہے وہ اسلام کی وجہ سے ہے اور ہمارے لیے یہی کافی ہے۔ غرض اسی حالت میں شہر میں داخل ہوئے، مسجد اقصی گئے، پھر عیسائیوں کے بڑے گرجے میں گئے، اس میں ادھر ادھر گھومتے رہے۔ اتنے میں نماز کا وقت ہو گیا۔ پادری نے کہا یہی نماز ادا کر لیں، لیکن آپ نے اس خیال سے انکار کر دیا کہ کہیں مسلمان اس کو مسجد نہ بنا لیں۔ باہر نکل کر نماز ادا کی۔ آپ نے جس جگہ نماز پڑھی بعد میں مسلمانوں نے وہاں مسجد بنائی، وہ آج تک موجود ہے اور مسجد عمر کہلاتی ہے۔
بیت المقدس کی فتح کے بعد حمص کی لڑائی ایک بار پھر لڑی گئی۔ 14 ہجری میں حمص کو فتح کر لیا گیا تھا۔ 17 ہجری میں روم کے بادشاہ ہرقل نے ایک زبردست فوج جمع کر کے شام کے راستے بھیجی۔ اس نے حمص کا محاصرہ کر لیا۔ سیدنا ابو عبیدہ نے سیدنا خالد بن ولید کے مشورے سے باہر نکل کر مقابلہ کیا اور رومیوں کو بدترین شکست دی۔ 4000 رومی مارے گئے، 4000 نے اسلام قبول کر لیا، باقی بھاگ گئے۔ ہرقل کو پھر کبھی شام پر حملہ کرنے کی جرت نہ ہوئی۔ 18 ہجری میں حمص میں طاعون پھیل گیا۔ اسی وبا سے سیدنا ابو عبیدہ نے وفات پائی۔ کئی اور بڑے بڑے صحابہ اس وبا سے انتقال کر گئے۔ بیت المقدس کی فتح کے بعد قادسیہ، مصر اور اسکندریہ کے علاقے فتح ہوئے۔ سیدنا عمرو بن عاص مصر کے گورنر رہے۔ سیدنا عمر نے اسلامی مملکت میں صوبے اور ضلع قائم کیے، ایک مجلس شورا قائم کی۔ ملک کا انتظام صحابہ کے مشورے سے چلاتے تھے۔ صوبوں کے بڑے بڑے عہدیدار مقرر کیے جو صوبے دار کہلاتے تھے۔ آپ ان عہدیداروں کی نگرانی بھی کرتے تھے، ان سے باقاعدہ حساب کتاب لیتے تھے۔ کوئی غریب سے غریب آدمی بھی کسی عہدیدار کی شکایت کرتا تو آپ اس کو طلب کر لیتے، اس سے باس پرس کرتے، شکایت درست ہوتی تو عہدیدار کو سزا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے دور میں حکومت کو جو آمدنی ہوتی تھی یا جو مال غنیمت آتا تھا سب اسی وقت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا، لیکن سیدنا عمر کے زمانے میں اسلامی سلطنت بہت پھیل گئی، آمدنی کئی سو گنا بڑھ گئی۔ اس لیے آپ نے 15 ہجری میں بیت المال قائم کر دیا۔ سب سے بڑا بیت المال مدینہ منورہ میں قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ تمام صوبوں اور ضلعوں میں بھی بیت المال کی شاخیں مقرر کی گئیں۔ وہاں آمدنی اور خرچ کا باقاعدہ حساب کتاب رکھا جانے لگا۔ آج کے دور میں بیت المال کو سرکاری خزانہ کہتے ہیں۔ ان بیوت الاموال سے غریبوں، بیواؤں، یتیموں اور نوزائیدہ بچوں کو وظیفے ادا کیے جاتے تھے۔ لڑائی کے لیے ہتھیار اور جنگی ساز و سامان خریدا جاتا تھا، ضرورت مندوں کو قرض دیا جاتا تھا۔ دوسرے الفاظ میں یہ لوگوں کے لیے بلا سود بینک بھی تھے۔ امانت کا اس حد تک خیال رکھتے تھے کہ ایک مرتبہ بیمار ہو گئے، لوگوں نے شہد علاج بتایا۔ بیت المال میں بہت سا شہد موجود تھا، لیکن خود اس میں سے پینا گوارا نہ کیا۔ لوگوں کو مسجد نبوی میں جمع کیا، ان سب سے کہا مجھے اپنے علاج کے لیے تھوڑے سے شہد کی ضرورت ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بیت المال سے لے لوں۔ لوگوں نے خوشی سے اجازت دے دی، تب آپ نے شہد لیا۔
عدل و انصاف کا آپ نے اس درجہ خیال رکھا کہ کسی کا بھی لحاظ نہ کیا۔ محکمہ عدل و انصاف قائم کیا، قاضی مقرر کیے، اس کے علاوہ افتاء کا محکمہ قائم کیا۔ اس محکمے سے لوگ شرعی مسائل معلوم کیا کرتے تھے اور وہاں سے فتوے جاری ہوتے تھے۔ فتویٰ جاری کرنے کے لیے جن صحابہ کو مقرر کیا ان کے نام یہ ہیں: سیدنا عثمان، سیدنا علی، سیدنا عبد الرحمن بن عوف، سیدنا ابی بن کعب، سیدنا معاذ بن جبل، سیدنا زید بن ثابت، سیدنا ابو درداء اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم۔ پھر پولیس کا محکمہ قائم کیا، جیل خانے بنوائے۔ رعایا کی خبر گیری رکھنے میں تو آپ بہت شہرت رکھتے ہیں۔ ہر نماز کے بعد مسجد کے صحن میں بیٹھ جاتے، ہر شخص بلا روک ٹوک اور بغیر کسی خوف کے آپ کو اپنی شکایت سنا سکتا تھا۔ سنت کی خلاف ورزی آپ کو بہت ناگوار گزرتی تھی۔ ایک شخص کو دائیں ہاتھ سے ناک صاف کرتے دیکھا تو فوراً اسے ٹوک دیا۔ جب آپ کو خنجر کے وار کر کے شدید زخمی کر دیا گیا اور آپ پر نزا کی حالت طاری تھی، اس وقت ایک نوجوان آپ سے ملنے آیا۔ وہ واپس جانے لگا تو آپ کی نظر اس کے لباس پر پڑی، لباس ٹخنوں سے نیچے تھا۔ فوراً اسے واپس بلایا اور فرمایا اپنا لباس ٹخنوں سے اوپر کر لو، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، لباس ٹخنوں سے اوپر ہونا چاہیے ورنہ وہ حصہ آگ میں جلے گا۔ 18 ہجری میں بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے عرب کے بہت سے حصوں میں سخت قحط پڑا۔ سیدنا عمر نے بیت المال میں موجود تمام غلہ اور نقدی مسلمانوں میں تقسیم کیا، اطراف سے غلہ منگوا کر بھی تقسیم کیا۔ غرض، اس تمام مدت میں انہوں نے بالکل آرام نہیں کیا۔ ہر روز 20 اونٹ اپنے سامنے ذبح کراتے تھے، ان کو پکوا کر لوگوں کو کھلاتے رہے۔ خود امیر المومنین کا حال یہ تھا کہ انہوں نے دودھ، گوشت اور گھی کھانا بالکل چھوڑ دیا تھا، اکثر بھوکے رہتے تھے۔ آپ نے اپنے دور میں حرم کعبہ اور مسجد نبوی کو وسیع کروایا، مساجد تعمیر کروائیں، مردم شماری کا محکمہ قائم کیا، سکہ جاری کیا، سن ہجری قائم کیا، فوجی نظام قائم کیا۔ آپ کے دور میں علم کی روشنی سارے ملک میں پھیل گئی۔ آپ قرآن کی تعلیم کو دین کی بنیادی ضرورت سمجھتے تھے، اس لیے انہوں نے قرآنی تعلیم کو سارے ملک میں پھیلانے کی زبردست کوشش کی۔ جگہ جگہ مدرسے قائم کیے، ان میں بچوں اور بڑوں کو تعلیم دی جاتی تھی، اس کے ساتھ حدیث کی تعلیم بھی دی جاتی تھی، فقہ کی تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا تھا۔ آپ کے دور میں شام، عراق وغیرہ فتح ہوئے۔
23 ہجری میں آپ نے حج کیا، حج سے فارغ ہو کر مدینے آئے۔ صرف چند دن بعد ابو لولو فیروز یہودی نے خنجر سے آپ پر وار کیے۔ مسلمانوں نے اس کا راستہ روکا تو کئی مسلمانوں کو زخمی کرتا ہوا بھاگا، مگر پکڑا گیا اور خود اپنے پیٹ پہ خنجر مار کر جہنم رسید ہوا۔ 7 دوسرے مسلمان شہید ہوئے۔ سیدنا عمر ان زخموں سے 27 ذوالحجہ 23 ہجری کو زخمی ہوئے، 1 محرم کو شہید ہوئے۔ عمر اس وقت 63 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ صہیب رضی اللہ عنہ نے پڑھائی، ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں دفن کیے گئے۔ سیدنا علی، سیدنا عثمان، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن نے قبر میں اتارا۔ آپ کی اولاد میں سے سیدنا عبداللہ بن عمر بہت اونچے درجے کے صحابہ میں شمار ہوئے، بڑے مجاہد اور بہت بڑے عالم تھے۔ آپ پر اللہ کا خوف ہر وقت طاری رہتا تھا، عبادت کا بہت شوق تھا، رات بھر جاگ کر بڑی عاجزی کے ساتھ نماز پڑھتے رہتے تھے۔ سیدنا عمر نے اپنے دور میں نماز تراویح کا باقاعدہ با جماعت آغاز کروایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بے انتہا محبت کرتے تھے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ آپ ان اصحاب میں شامل ہیں جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشرۂ مبشرہ کہا ہے۔ نیز آپ کا ارشاد ہے، جنت کے اندر جس قدر ادھیڑ عمر لوگ ہوں گے، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ سب کے سردار ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ سیدنا جابر کہتے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں جنت میں ہوں، وہاں میں نے ایک محل دیکھا۔ میں نے پوچھا، یہ محل کس کا ہے؟ جنتیوں نے کہا، عمر بن خطاب کا۔ میں نے چاہا کہ اندر جا کر محل دیکھوں، لیکن پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی اور میں واپس آ گیا۔ سیدنا عمر یہ سن کر رونے لگے اور عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، کیا میں آپ کے داخل ہونے پر غیرت کروں گا؟
سیدنا عمر فاروق بیعت رضوان والے صحابہ میں شامل تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اپنے راضی ہونے کی خوشخبری دی۔ اللہ جس سے راضی ہو جائے اس کا جنتی ہونا یقینی ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت نصیب فرمائی۔ شہید ہونے والوں کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ وہ جنتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر اور عمر کا ذکر اپنے ساتھ اس طرح فرمایا کرتے تھے، میں تھا اور ابو بکر و عمر تھے، میں نے فلاں کام کیا، ابو بکر و عمر نے کیا، میں گیا اور ابو بکر و عمر گئے، میں فلاں بات پر ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر و عمر ایمان لاتے ہیں۔ سیدنا انس بیان فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کے درمیان تشریف رکھتے تو ابو بکر و عمر کے سوا کوئی آپ پر نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ ابو بکر و عمر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھ کر مسکرایا کرتے تھے اور آپ ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے تھے۔ سیدنا ابن عمر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی نے حق کو عمر کی زبان پر جاری اور دل میں راسخ کر دیا ہے۔ ایک مرتبہ عمر بن عاص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، عائشہ سے۔ انہوں نے کہا، مردوں میں سے سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ آپ نے فرمایا، ان کے والد سے، یعنی ابو بکر سے۔ انہوں نے پھر پوچھا، پھر کس سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، عمر بن خطاب سے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے عمر، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جب شیطان تمہیں کسی راستے پر چلتے ہوئے دیکھتا ہے تو تمہارا راستہ چھوڑ کر دوسرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ اللہ تعالی کی آپ پر ہزارہا رحمتیں نازل ہوں۔
محترم سامعین، ابھی آپ دارالسلام اسٹوڈیو سے اشرح مبشرہ حصہ اول سن رہے تھے۔ اشرح مبشرہ چار حصوں پر مشتمل ہے۔ ان چار حصوں میں دنیا کے جن 10 صحابہ کو جنت کی خوشخبری دی گئی ہے، ان کے حالات و واقعات اور کارنامے تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔ یقیناً دارالسلام اسٹوڈیو کی یہ پیشکش آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اس قسم کی مزید کیسٹس اور سی ڈیز سننا پسند کرتے ہیں تو ہمارے اسٹوڈیو کی خدمات حاضر ہیں۔ اس وقت تک تیار ہونے والی کیسٹس اور سی ڈیز کی کیٹلاگ ہم سے مفت طلب فرمائیں۔ اس طرح آپ مکمل طور پر اس مفید سلسلے سے مستفیض ہو سکیں گے۔ نہ صرف آپ بلکہ آپ کے سبھی متعلقہ عزیز اور آئندہ دنیا میں آنکھیں کھولنے والے بھی اس سلسلے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکیں گے، اور سب آپ کو دعائیں دیں گے کہ آپ نے کس قدر اہم موضوعات پر ایک قیمتی ذخیرہ ان کے لیے چھوڑا ہے۔ دارالسلام اسٹوڈیو دارالسلام پبلشرز اینڈ ڈسٹریبیوٹرز کا ایک حصہ ہے، جو اسلامی کتب کی اشاعت کا بین الاقوامی ادارہ ہے، جس کا ہیڈ آفس سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں واقع ہے۔ پاکستان میں اس کا ایڈریس نوٹ کر لیں، دارالسلام اسٹوڈیو 36 لوئر مال نزد سیکٹریٹ سٹاپ لاہور۔